قوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور صدق الله العظيم
قابل احترام بزرگوں دوستوں ساتھیوں نوجوانوں ماں اور بہنوں کل ہماری گفتگو ختم ہوئی تھی جہاد کی اجازت والی آیتوں پر جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ مظلوم مسلمانوں کو اب اس بات کی اجازت دی جاتی ہے کہ وہ تلوار اٹھائیں اور کفار و مشرکین کے خلاف جنگ اب وہ کر سکتے ہیں اس لیے کہ ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو بیت اللہ سے اور مکے سے نکالا ہے. پھر یہ بات بھی آ گئی کہ اگر اللہ تعالیٰ اس طرح سے جہاد کا حکم نہ دیتا تو دنیا کے اندر کوئی عبادت گاہ باقی نہیں رہتی. مسجدیں, مندر, گرجا گھر, خانقاہیں, کنیسے, یہ ساری عبادت گاہوں کو لوگ مسمار کر کے رکھ ڈالتے اگر جہاد کا حکم نہ ہوتا. جہاد کا حکم ایک دینی فریضہ ہے اور یہ کوئی دنیاوی مشغلہ اور دنیا داری کا عمل نہیں ہے. کل یہاں بات ختم ہوئی تھی. اب اس کے بعد آج جن رکوعوں پر, جن آیتوں پر گفتگو کرنی ہے ان آیتوں کے متعلق دو چار بات ہم اچھی طرح سے سمجھ لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سورہ حج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے کی آخری ایام میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہے. جدال کا, مناظرے کا, جھگڑے کا, تنازع کا ایک منظر تھا اور اس میں مختلف سنجیدہ سوالات بھی آ رہے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو زج کرنے کے لیے, خاموں کا تکلیف دینے کے لیے, اذیت دینے کے لیے بیکار قسم کے سوالات مناظرہ بازی کیا کرتے تھے. لہذا سورہ حج کا عمود یعنی اس کا اگر آپ سینٹرل تھیم اگر جاننا چاہیں تو رد مناظرہ ہے, رد جدال ہے. جو جدال, جو مناظرہ بازی ہو رہی تھی اس کا یہاں رد کیا گیا ہے. ہمارے لیے یہ مسئلہ ہے کہ اگر ان آیتوں کو ہم سرسری طور پر پڑھتے ہیں تو ان آیتوں کا کوئی مفہوم ہماری سمجھ میں نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کسی جدال میں ملوث نہیں ہیں, ہم کسی کشمکش میں ملوث نہیں ہیں. اگر ہم دعوت کا فریضہ انجام دیتے, غیر مسلموں کے سامنے دعوت کی بات رکھتے, وہ لوگ ہم پر ہنسی مذاق اڑاتے, پھر وہ ہم سے کچھ مطالبے کرتے, پھر ہم قرآن کی روشنی میں ان کو کچھ جواب دیتے, پھر وہ ہم پر اعتراضات کرتے, پھر ہم کو تکلیف دیتے, اس پورے منظر میں ان آیتوں کو سمجھا جا سکتا ہے. مسئلہ یہ کہ ہماری قوم کا اور ہم لوگوں کا کہ ہم ایئر کنڈیشن کمروں میں اور پنکھوں کے نیچے بیٹھ کر قرآن مجید کو ہم سنتے اور پڑھتے رہے ہیں, اس لیے قرآن کا وہ اپلیکیشن, وہ انتباہ ہماری زندگی میں نہیں ہے. ان آیتوں کو اگر ہم پڑھیں گے, ابھی جن آیتوں کا ہم ٹیک اپ کریں گے, تو ان آیتوں میں جو باتیں آئیں وہ اصل میں مناظرہ اور مجادلے کے ماحول کی آیتیں ہیں. بہت دلچسپی کے موضوعات اس میں نہیں, سائنس کے موضوعات نہیں, فلاں موضوعات نہیں, لیکن جدال اور مناظرہ اور جو تنازع اور آپسی جو جھگڑا تھا, علمی جو مباحث تھے, اس کا ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا. پہلا جو رکو نمبر 6 ہے اس کے اصل مخاطبین کفار مکہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا گیا لیکن اصل مخاطبین وہی کفار مکہ ہیں. یہ کہا گیا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اگر یہ آپ کی دعوت کو چھٹلاتے ہیں, آپ نے 13 سال ان کے درمیان محنت کی ہے, آپ نے پیغام رکھ دیا ہے, اگر اب بھی یہ لوگ چھٹلاتے ہیں تو آپ اطمینان رکھیے, آپ کو ذائقہ صدر میں دل کو تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یقینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوتے ہوئے ہوں گے اس زمانے میں جبکہ آپ نے ساری محنت کی اور پوری دل سوزی کے ساتھ قوم کو عذاب جہنم سے بچانے کی فکر کی, لیکن وہ قوم تھی کہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھی, تو یقینا آپ کا دل کرتا تھا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو اطمینان خلق کے لیے کہ آپ کا دل کرنا نہیں چاہیے. یہ پہلی مرتبہ ایسا نہیں ہوا کہ رسولوں کی تکذیب ہوئی ہے, رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے. اس سے پہلے جب ہم نے دنیا میں رسولوں کو بھیجا, رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے, ان کی قوموں نے ان کی تکذیب کی ہے, ان کا ہنسی مذاق اڑایا ہے, ان کی دعوت کو زج کرنے اور نیچا دکھانے کی انہوں نے کوششیں کی. آپ اطمینان رکھیے, آپ کی تیاری میں کوئی کمی نہیں ہے, آپ جو رسول بنا دیے گئے لیکن آپ کو بر وقت وحی نازل نہیں ہو رہی ہے، آپ کو بر وقت جو آپ کو سہارا نہیں مل رہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ کی تیاری مکمل، آپ جو کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ ہمیشہ سے جدال کرنے والوں کا، مناظرہ کرنے والوں کا شیوا رہا ہے کہ رسولوں کو ہمیشہ ان کے ساتھ جھگڑا کرتے تھے. تو کہا کہ تکذیب صرف آپ کی نہیں ہوئی ہے، کذبت قبلہم قوم نوح و عاد و ثمود، اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کو جھٹلایا، قوم عاد نے بھی اپنے رسول کو جھٹلایا حضرت ہود علیہ السلام کو، قوم ثمود نے بھی اپنے رسول کو جھٹلایا حضرت صالح علیہ السلام کو، وہ قوم ابراہیم حضرت ابراہیم کی قوم نے بھی ان کو جھٹلایا، وہ قوم لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی ان کو جھٹلایا، وہ اصحاب مدین کے لوگ نے بھی حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، وہ کذب موسیٰ اور موسیٰ بھی جھٹلائے گئے، موسیٰ کو ان کی قوم نے نہیں جھٹلایا بلکہ فرعون کی قوم نے، قبطی قوم نے ان کو جھٹلایا. فاملیت للکافرین ثم اخذتهم فکیف کان نکیر، ہمارا یہ طریقہ ہے کہ لوگ جھٹلاتے رہیں، انبیاء کو جھٹلاتے تھے، ہم نے ان کو ڈھیل دی، ہم نے ان کو مہلت دی، ہم نے رسی دراز کی، رسی دراز کرنے کے بعد، مہلت دینے کے بعد ہم نے جب پکڑا ان کو تو اس بری طرح سے پکڑا کہ اس کے بعد ان کو کوئی بچانے والا نہیں ملا. فکیف کان نکیر، کیسا رہا ہمارا پکڑنا، کیسا رہا ہمارا سزا دینا. ہم جب سزا دینے پر آتے ہیں، مہلت دیتے ہیں جھٹلانے پر، لیکن اس کے بعد جب مہلت کی مدت ختم ہوتی ہے تو ہم بڑی سختی کے ساتھ ان کو پکڑتے ہیں. اور رسولوں کو تکذیب کرنے والی قوموں کا جو انجام ہوا ہے وہ دیکھ لیں. بقائی من قریتنا ہلکناها وهي ظالمۃ فهي قاویۃ علی عروشها، جتنی قوموں نے رسولوں کو جھٹلایا ایک ایک کر کے اگر مثال کو دیکھ لیں تو ساری قوموں کو ہم نے بری طرح سے پکڑا. کیوں پکڑا؟ ان کو عذاب میں مبتلا کیا. عذاب ایسے ہی اتفاقا نہیں آ گیا، حادثاتی طور پر کوئی چیز نازل نہیں ہو گئی، طوفان آ گیا، بادل گر گئے اور بہت تیز اور دھند ہوائیں چلی، قومیں اکھڑ گئی، ہے اتفاقی نہیں ہے، یہ کلائمیٹک کنڈیشن کی وجہ سے نہیں ہوا. وہی ظالمت، ان کا ظلم تھا، ان کے ظلم کی پاداش میں ہم نے ان قوموں کو پکڑا. جب پکڑا تو فہیا قاویت علی عروشها، ان کے چھتیں گر گئی اور ساری ان کی آبادیاں ختم کر کے نیست و نابود کر دی گئیں، اور در و دیوار ان کے اکھاڑ کر پھینک دیے گئے، ان کی عظمت کی چھتیں زمین بوس ہو گئیں، اور ان کی بیخ و بن سے اس قوموں کو اللہ تعالیٰ نے اکھاڑ کر پھینک دیا. یہ کب ہوتا ہے؟ جب کہ قوم رسولوں کو جھٹلاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے قوموں کو بیخ و بن سے اکھاڑ پھینکتا ہے، اور ان کی ساری عمارت، ان کی شان و شوکت، یہ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر کے رکھتا ہے. وبئر معطلہ، کتنے ہی کنویں ہیں جو ویران پڑے ہیں. ایک تو مطلب یہ ہے کہ کنویں سے مراد کنواں وہی باولی جسے ہم کہتے ہیں، دوسرا مطلب اس زمانے میں یہی تھا کہ کنویں سے مراد اصل میں قریوں کی طرف اشارہ ہوتا تھا، جس طرح ہمارے یہاں پلی کہتے ہیں. کتنے ہی پلی ویران پڑے ہوئے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کتنے ہی اسکول جو ویران پڑے ہوئے. پلی سے مراد جیسے ہم گاؤں کے لیے استعمال کرتے ہیں، ویسے کنواں کا لفظ استعمال ہوتا ہے، فلاں خاندان کا کنواں، فلاں قبیلے کا کنواں، اس کا مطلب یہ کہ فلاں علاقہ. کتنے علاقے ویران اور معطل پڑے ہیں، اور قصر مشید، اور کتنے ہی لاہو لشکر والے بڑے بڑے بنگلے اور بڑے بڑے ایوان اور بڑے بڑے قصر، جو بہت نقش و نگاری کے ساتھ سونے اور ہیرے اور جواہرات کے ساتھ سنوارے گئے، سنگارے گئے، وہ سارے محلات کو اللہ تعالیٰ نے زمین بوس کیا. رسولوں کو جب جھٹلایا گیا تو ان کا یہی انجام ہوا. گویا کہ قریش کو بالکل وعید ہے اور تحدید ہے اور وارن کیا جا رہا ہے آخری مرتبہ کہ اگر تم جھٹلاتے ہو تو جھٹلا لو، یہ تمہارا جھٹلانا پہلی مرتبہ نہیں، اس سے پہلے بھی تمہاری جیسی قوموں نے رسولوں کو جھٹلایا ہے، ان سب کو ہم نے بری طرح سے پکڑا، تم کو بھی ہم پکڑنے پر خاطر ہیں. جب پکڑا ہم نے تو ان کے کنویں ناکارا ہو گئے، ان کے در و دیوار کو جو ہم نے نیست و نابود کر دیا، اور ان کے محلات کو ہم نے اکھاڑ کر اجاڑ کر ویران کر کے رکھ دیا. فلم یسیرو فی الارض، کیا تم زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھتے؟ فتکون لہم قلوب، کاش یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے وقت قلب زندہ رکھتے، اگر دلے زندہ رکھتے یہ لوگ، اور سننے والے کان اگر یہ رکھتے تو یہ یقیناً حقیقت تک پہنچتے تھے. لیکن یہ گھومتے دنیا میں، تجارت کے لیے شام تک جاتے ہیں، یمن تک جاتے ہیں، ادھر اور ادھر، یہ سیر و سیاحت تو کرتے ہیں لیکن یہ جاتے ہیں خالی دل لے کر. یہ کان رکھتے ہیں، جانوروں کی طرح ہیں، لیکن کان سے کوئی حقیقت سننے کے لیے تیار نہیں. تو قرآن کہتا ہے ان کی آفت یہ ہے، ان کی مصیبت یہ ہے، فإنها لا تعمل الابصار، آنکھوں کی بصارت چلا جانا یہ کوئی بہت مصیبت کی بات نہیں ہے. قلب کے اندر سے اگر بصیرت چلی جائے، قلب اگر اندھے ہو جائیں تو یہ سب سے بڑی مصیبت کی بات ہے. آنکھوں کی بینائی چلی جائے، آنکھوں کی روشنی چلی جائے، آدمی اگر اندھا ہو جائے تو یہ بڑی مصیبت کی بات نہیں ہے. قلب اگر اوندھے ہو جائیں، قلب اگر اندھے ہو جائیں تو یہ سب سے بڑی مصیبت اور فتنے کی بات ہے. قرآن اس پر افسوس کرتا ہے کہ تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم سفر سیاحت کے لیے شام تک اور ایران تک اور فلاں فلاں تک تو جاتے ہو، لیکن تم آنکھوں سے کام نہیں لیتے، تم قلب سے کام نہیں لیتے، تم کان سے کام نہیں لیتے. گویا کہ تمہاری آنکھیں اندھی نہیں ہوئی بلکہ تمہارے قلوب اندھے ہو چکے ہیں. یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ بار بار قوموں کو کہتا ہے کہ اجڑے دیار اور کھنڈرات میں جب جاؤ تو وہاں حقیقت کی تلاش کرو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کھنڈروں کو جاتے ہیں، ہم جاتے ہیں سیر و سیاحت کے لیے، دلی جاتے ہیں، آگرہ جاتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں ہم جاتے ہیں، تو ہاں وہاں جا کر ہماری ساری کوشش اور دلچسپی یہ ہوتی ہے کہ یہ مینارہ جو ہے یہ کتنے ہائٹ پر بنا ہوا ہے, اس کی نقش و نگاری کیسے کی گئی ہوگی, یہ بیل کیسا ہے, یہ بوٹا کیسا ہے, اس پر ہم غور کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ غور کرنے کی یہ چیز ہے, غور کرنے کی یہ چیز ہے کہ یہ کیوں اجاڑ دیے گئے, یہ کیوں کھنڈر بنا کر رکھ دیے گئے. ایک زمانہ تھا کہ ان کا چار تہانگ عالم میں ان کا توتی بولتا تھا, آج ان کی خبروں پر, ان کی مزاروں پر الو پکارتے ہیں. کیوں ایسا ہوا؟ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب تم جاؤ کسی کھنڈرات کو اور ٹورس کے لیے اور ایکسکرشن کے لیے لوگ جب جاتے ہیں تو پکنک اسپاٹ سے جو چیز دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ محلات, یہ قصر, یہ ایوانات, یہ بلڈنگ آخر کیوں تباہ کر کے رکھ دی گئی. آپ اگر واپس جائیں آگرہ, آپ اگر جائیں یہاں قریب میں بیدر, گلبرگہ اور اس طرح بیجاپور, اس طرح کے جتنے شہر ہیں جہاں مسلمان کے راجہ اور بادشاہ رہا کرتے تھے ایک زمانے میں, اور ان کی داستانیں اٹھا کر پڑھیں گے تو ان کے گناہوں سے ان کی قوم کو عذاب دیا گیا اور کیسے نالائق قسم کے حکمران ہم کو ملے تھے, اور بڑے ہی فحاش قسم کے, عیاش قسم کے لوگ اس زمانے میں مسلمانوں کو امیر اور حکمران ملے تھے, اور ایسے حکمرانوں کی منحوس زندگی کی وجہ سے جو سزائیں ان قوم کو ملی ہیں, آج بھی آپ جائیں تو وہاں کے کھنڈرات میں قسم کی نحوست پاتے ہیں آپ, ایک قسم کا ہال آپ ان کھنڈرات میں پاتے ہیں. آپ جائیں, کہیں بھی جائیں تو اس نقطۂ نظر سے دیکھیں. اجنتا کے کیوز کو جاتے ہیں, ایلورا کے کیوز کو لوگ جاتے ہیں, جہاں جہاں جاتے ہیں لوگ دیکھیں اس بات کو. قرآن کہتا ہے قلب زندہ لے کر جائیں, حقیقت سننے کے لیے کان لے کر جائیں, اور دلوں کو اندھا نہ بنا کر لے جائیں بلکہ دل کی آنکھ سے دیکھیں کہ حقیقت کیا ہے اور ان قوموں کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پٹا, کیوں نیست و نابود کیا, دیکھنے کی اصل میں یہ چیز ہے. لیکن ہمارے یہاں دیکھیے اتنے صرف یہ آرکیالوجیکل سرویز ہوتے ہیں, آرکیالوجیکل فائنڈ آؤٹس ہوتے ہیں, اور آپ دیکھتے ہوں گے مختلف پروگراموں میں کہ صاحب یمن میں کھدائی ہوئی اور اٹالی میں کھدائی ہوئی, اور لوگ اس بات پر توجہ دیتے ہیں کہ یہ لاش جو ہے اور یہ جو ڈھانچہ ہے یہ 5000 سال پرانا ہوگا کہ 7000 سال پرانا ہوگا, ان کی تہذیب کیا تھی اور کدھر تھی, لوگ اس پر توجہ دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کھنڈرات جو بن گئے اس کی حقیقت کی طرف ان کی نگاہ کیوں نہیں جاتی, کہ یہ قومیں کیوں تباہ و برباد کر دی گئی. ملکہ سبا کی قوم کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے, غالباً یمن کے سدن حصے میں ملکہ سبا کی قوم تھی. آج سے 5 سال پہلے اس قوم کے ایکسکویشن ہوئے اور لوگوں نے, آرکیالوجیکل سروے کے لوگوں نے اس کو فائنڈ آؤٹ کر نکالا. اب لوگ یہ ہیں کہ صاحب ان کے باغات کیسے تھے, ان کے محلات کیسے تھے, کیا پتھروں کو انہوں نے استعمال کیا, اس کی دلچسپی لوگ لیتے ہیں. اصل دلچسپی لینے کی چیز یہ ہے کہ اتنی زبردست مہذب قوم, اتنی متمدن قوم, اتنی ترقی یافتہ قوم اس زمانے کی, جس نے ڈیم کو ایجاد کیا تھا, ڈیم بنانے کا فن کو, جس نے ٹیکنالوجی کو ایجاد کیا تھا, آخر ایسی قوم کو اللہ نے کیوں دبا کیا, اس پر غور کرنے کے بجائے لوگ پتہ نہیں کن کن چیزوں پر غور کرتے ہیں. تو قرآن کہتا ہے کہ کیا اپلم یزیرو بالارض, کیا یہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں, چلتے پھرتے تو ہیں لیکن فتقون لہم قلوب, یہ لے جاتے ہیں دل لیکن اندھے دل لے جاتے ہیں, کان لے جاتے ہیں لیکن بہرے کان جاتے ہیں, اس وجہ سے حقیقت تک ان کی رسائی نہیں ہوتی. پھر کفار و مشرکین کو, مکے کے لوگوں کو خطاب کر کے کہا گیا ویستعجلون بالعذاب, اللہ کے رسول تو یہ عذاب کے لیے جلدی کرتے ہیں, مطالبہ کرتے ہیں. صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور 8-10 سال 13 سال بلکہ ان آیتوں کو نازل ہوئے 13 سال ہو گئے, صاحب 13 سال سے آپ دھمکی دے رہے ہیں کہ وہ عذاب آنے والا ہے, وہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے اور فلاں ہونے والا ہے, کہاں ہے وہ تمہارا عذاب, کہاں ہے وہ تمہاری قیامت کی گھڑی. لوگ اس طرح سے مذاق خیز انداز میں سوال کرتے تھے. قرآن کہتا ہے کہ ویستعجلون بالعذاب, یہ عذاب کے لیے اور قیامت کے لیے جلدی مچاتے ہیں. ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سے ہرگز پھرنے والا نہیں ہے, اس نے جو وعدہ کیا یقیناً وہ عذاب بھی بھیجے گا, قیامت بھیجنے پر بھی قادر ہے, لیکن ان کو معلوم نہیں, انسانوں کو ان کو یہ بات معلوم نہیں ہے. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ, اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے کیلنڈر کے حساب سے, تمہاری گھڑیوں کے حساب سے تم اللہ تعالیٰ کو نہ ناپو, اللہ تعالیٰ کے کاموں کو ناپنے کے لیے, میجر کرنے کے لیے تم اپنی گھڑیوں کا استعمال نہ کرو, تم اپنے کیلنڈرز کے حساب سے نہ کہو کہ صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 12 اور 13 سال سے دھمکی دیتے آ رہے ہیں لیکن اب تک عذاب نہیں آیا. قرآن کہتا ہے کہ تمہارے یہاں جو ہزار ہزار سال کی مدت ہے وہ ہمارے یہاں ایک دن کے برابر ہے. بعض جگہ قرآن میں ہے کہ 50,000 سال میں ایک مرتبہ فرشتے اس کے یہاں پہنچتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے کیلنڈر کے مطابق اگر تمہارے یہاں 1000 سال بیت جائیں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں تو وہ ایک دن اور ایک سال کے برابر ہے. تمہارے اور اس کے کیلکولیشن میں, تمہارے اور اس کے پروپورشن میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ بات جب نازل کی گئی تو ممکن ہے کہ صحابہ اکرام نے کے زمانے میں لوگوں نے سمجھ لیا ہو اور سب نے سمجھا ہے, لیکن آج کے زمانے میں آئنسٹین کی جب تھیوری آ گئی ہے تو اس تھیوری نے اور اس بات کو محقق کر دیا, اور اس بات کو حقائق ثابت کر دیے. آئنسٹین نے جو تھیوری آف ریلیٹیوٹی جو بتائی ہے اس کی تفصیلات تو میں بہت زیادہ علمی تفصیلات نہیں جانتا ہے, جو لوگ یہاں پڑھے لکھے ہوئے ان سے پوچھ لیجئے جن لوگوں نے فزکس میں بہت زیادہ گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا ہو. آئنسٹین کی تھیوری یہ بتاتی ہے کہ اگر دو بھائی ایک ساتھ پیدا ہوں اور ایک بھائی کو اسی دن زمین میں چھوڑ دیا جائے اور ایک بھائی کو جو ہے آسمان میں اور فضا میں اسے چھوڑ دیا جائے, تو وہ بھائی ایک سال میں چکر کاٹ کے جب زمین پر آئے گا تو اس کا دوسرا بھائی 8 سال کی عمر کو پہنچ چکا ہوگا. یہ آئنسٹین کی تھیوری بتاتی ہے, تھیوری آف ریلیٹیویٹی, کہ دو بھائی جڑوے بھائی ایک ساتھ پیدا ہوئے, ایک دن پیدا ہوئے, ایک بھائی کو آپ زمین پر چھوڑ دیجئے اور ایک بھائی کو آپ کسی آربٹ پر چھوڑ دیجئے اور ایک سال کی مدت وہ پوری کر کے آئے گا, تو یہاں اس کا بھائی جو ہے آٹھ سال کی عمر پہنچ چکا ہوگا. آئنسٹین کی تھیوری میں بچوں کی کتابوں میں یہ مثال بھی دی گئی ہے کہ اگر 100-200 فٹ کے بڑی ٹاور پر, بڑی عمارت پر ایک گھڑی رکھ دیں اور ایک گھڑی زمین پر رکھ دیں اور پرفیکٹ گھڑی رکھیں, تو اس گھڑی میں اور اس گھڑی میں جو ہے فرق ہو جاتا ہے 2-4 سیکنڈز کا. یہ آئنسٹین کی تھیوری بتاتی ہے. یعنی یہ کہ زمین کے 8 سال اور آسمان میں کوئی بچہ ہو تو اس کے 1 سال کے برابر ہے. یہ تو آج ہم کو سمجھ میں آتی ہے. قرآن کہتا ہے کہ تو آسمان, وہ آسمان جو بالکل زمین سے منسلک ہے, بالکل اوپر جو فضا ہے اس فضا کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کی کائنات تو اتنی وسیع, اتنی وسیع ہے کہ یہاں کے 1000 سال ماں اللہ تعالیٰ کے ایک دن کے برابر ہے. تو تم اتنی جلدی کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے حساب سے ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے ہوئے پاؤ اور آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ کے کیلکولیشن کے حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوس فرما کے 15-20 منٹ میں تم نے عذاب کا مطالبہ کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ کے عذاب بھیجنے کے لیے اس کے پاس ایک وقت معین ہے, اور وہ یخلف اللہ وعدہ, اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سے ہرگز مکرے گا نہیں, ضرور عذاب بھیجے گا, قیامت کی گھڑی ضرور آئے گی. لیکن تمہارے کیلکولیشن کو ذرا کریکٹ کر لو, تمہارے کیلکولیشن کو ذرا درست کرو. تمہارے کیلنڈر کے حساب سے اللہ کا کیلنڈر نہیں چلتا, تمہاری گھڑی کے حساب سے اللہ تعالیٰ کی گھڑی نہیں چلتی. اس کے بعد قرآن نے کہا بقائی من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها. یہ جو اللہ تعالیٰ مہلتیں دیتا ہے قوموں کو, یہ اس کی رافت ہے, یہ اس کی رحمت ہے, یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ اس نے تم کو ڈھیل دے رکھا ہے, تمہاری غلطیوں کے باوجود اس نے تم کو نہیں پکڑا. لیکن اللہ تعالیٰ جب عذاب میں دبوچتا ہے بری طرح سے, تو اس کے بعد آدمی واویلا مچائے گا اور اسے بچنے کا کوئی یارہ نہیں ہوگا, کوئی سبیل نہیں ہوگی. یہاں تک بات ختم ہوتی ہے پہلے رکوع کی, اور اس میں خطاب تھے مکے کے کفار. اس کے بعد رکوع نمبر 7 ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی ہے. میں نے جیسے کہا کہ یہ پوری سورت کو آپ مجادلے کے منظر میں سمجھیں, مباحثے کے مناظر میں سمجھیں. اب اللہ کے رسول کا دل کڑتاتا ہوگا, آپ کو جو ہے تسلی دی جا رہی ہے, فرمایا جا رہا ہے قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ لوگوں سے کہہ دیجئے میں نذیر مبین بن کر آیا ہوں تمہارے درمیان. اس لفظ کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا تاریخی پس منظر ایک واقعہ بھی سمجھنا چاہیے. وہ یہ کہ عرب جو ہے یہ معمول تھا کہ جب قافلے گزرتے تھے مختلف جگہ سے تو پڑاؤ کرتے تھے, رات کے وقت پڑاؤ جب کیا جاتا تو ایک آدمی کو کسی بلند ٹیلے پر ٹہرا دیا جاتا. وہ آدمی بلند ٹیلے پر رک کر رات بھر پہرا داری کرتا اور دیکھتا کہ کہیں کوئی حملہ آور اور غارت گر لوگ تو نہیں آ رہے ہیں, کوئی لوٹنے والے تو نہیں آ رہے ہیں, ڈاکو اور چوروں اور لٹیروں کا تو کوئی خطرہ نہیں ہے. خطرے پر نگاہ رکھنے کے لیے ایک آدمی کو اوپر بلندی کی جگہ پر کھڑا کر دیا جاتا, وہ ادھر ادھر چاروں طرف سے دیکھتا, اور اگر واقعی کوئی آفت آ جائے, کوئی مصیبت آ جائے, تو وہ آگاہ کرتا ہے سونے والوں کو, اپنے قوم کے لوگوں کو, اور وہ اپنے کپڑے اتار دیتا ہے اور نذیر اریاں کہتے ہیں. اسی یہ الفاظ کو سمجھنے کے لیے نذیر مبین نذیر اریاں سے سمجھنا چاہیے. نذیر اریاں یہ کہ ایک آدمی ننگا ہو کر کپڑے نکال کر لوگوں کو چلا چلا کر پکار کر کہتا تھا کہ خطرہ آ گیا, خطرہ آ گیا. اور نذیر اریاں میں ایک بات یہ بھی ہے کہ خطرے سے آگاہ کرنا, ڈینجر سے آگاہ کرنا صرف اس کا کام ہوتا ہے, خطرے کو بتانا اس کا کام نہیں ہے. نیچے جو لوگ ہیں وہ اگر یہ کہیں کہ کون سا خطرہ ہے, کیا خطرہ ہے, کیسے خطرہ ہے, بتاؤ ہم کو, تو وہ آدمی بتانے پر مجبور, وہ اس پر جو ہے قادر نہیں, وہ بتا نہیں سکتا, اس کی ذمہ داری نہیں ہے. اس لیے جو بلند ٹیلے سے دیکھ رہا ہے تم کو نہیں دکھا سکتا. مسئلہ تمہارا ہے کہ تم پستی میں ہو, تم نیچے ہو, تم کو نہیں بتا سکتا ہو, لیکن وہ بلندی پر ہے, وہ خطرہ دیکھتا ہے. خطرے سے آگاہ کرنا اس کا کام ہے, خطرہ دکھانا یا خطرے کو لے آنا یہ اس کا کام نہیں ہے. انا نذیر مبین, میں ایک بہت بڑے خطرے سے تم کو آگاہ کرنے کے لیے آیا ہوں. وہ خطرہ یہ ہے کہ موت کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے, اور زندگی میں ایک اٹل فیصلہ ہونے والا ہے, جو میری بات پر عمل کریں گے ان کو اللہ تعالیٰ تمام جنت کے اندر زندگی عطا کرے گا, اور جو میری باتوں میں انکار کریں گے ان کو اللہ تعالیٰ جہنم میں جھونکے گا. اور میں ایک بلندی سے دیکھ رہا ہوں, اس خطرے کو میں لا کر دکھانا میری ذمہ داری نہیں ہے, اس خطرے کو تم پر ناقص کر دینا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے, خطرے سے میں تم کو آگاہ کر رہا ہوں. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں مغفرت ہے اور رزق کریم ہے. لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات اور رسول کے ساتھ مجادلہ کر کے آپ کو نیچا کرنے اور آپ کی تحریک کو پست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ والذین سعوا فی آیاتنا معاندین, ہم کو عاجز کر دینے, ہم کو نیچا کر دینے, ہماری آیاتوں کو پست کر دینے کی جو لوگ کوشش کرتے ہیں, اولئک اصحاب الجحیم. اللہ کے رسول کو اطمینان ہے, پتہ یہ کہ آپ اطمینان رکھیے, نتیجے کا ظاہر ہونا یہ ہمارے ذمہ ہے, لیکن کشمکش میں اترنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے. نتیجہ ظاہر کرنا یہ ہمارا کام ہے, لیکن کشمکش کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے, اس راستے سے گزرنا ہی پڑے گا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بتائی جو پچھلی آیت میں, پچھلے رکوع میں یہ بات آ گئی, اسی طرح سے وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی. اے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اطمینان رکھیے کہ آپ کا درد, آپ کا سوز, آپ کی خواہش کہ لوگ اصلاح کر لیں, لوگ بدل جائیں, اور آپ کا دعوت کا جو فریضہ, آپ نے جو تحریک اٹھائی ہے اس تحریک کے نتیجے میں لوگ متاثر ہو رہے ہیں, یہ ساری باتیں صحیح ہیں. لیکن جب جب دنیا میں رسول آئے, نبی آئے, رسول کی دعوت کے خلاف شیاطین بھی حربے سے مسلح ہو کر زمین میدان میں کود پڑے, سیاطین کبھی ڈنڈے پیٹے برداشت نہیں کرتے. شیطان اس وقت تک نیند ہی نیند سوتا ہے جب تک کہ کوئی حق کی آواز بلند نہ ہو. کہیں بھی ہوتا ہے حق کی آواز جب تک بلند نہیں ہوتی شیطان نیند ہی نیند سوتا ہے, لیکن جیسے ہی حق کی آواز بلند ہوتی ہے, کوئی پروگرام شروع ہوتا ہے, کوئی دعوت کا فریضہ انجام دیا جاتا ہے, شیطان جو ہے اپنے پورے قبیلے کے ساتھ, اپنے قبائل کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ مسلح ہو کر زمین میں کود پڑتا ہے, میدان میں کودتا ہے اور مقابلہ آرائی کے لیے تیار ہو جاتا ہے. والذی کہا کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول, اس سے پہلے کوئی رسول کوئی نبی ایسے نہیں گزرے جب وہ آئے اس تمنا القى الشیطان, جب انہوں نے ایک تمنا کی, جب انہوں نے آرزو کی کہ لوگوں کو بچا لیا جائے جہنم کی آگ سے, جب انہوں نے تحریک شروع کی تو القى الشیطان, شیطان نے القا کرنا شروع کر دیا, کہ شیطان نے لوگوں کے ذہنوں کو مسموم کرنا شروع کر دیا, لوگوں کے ذہنوں میں الجھن, لوگوں کے ذہنوں میں شکوکیں چھوڑنا, لوگوں کے ذہنوں میں اعتراضات پیدا کر دینا, لوگوں کو برہم لانا, لوگوں کو اکسانا. شیطان نے ہمیشہ سے یہ کام کیا. آپ اطمینان دیجیے کہ اس راستے سے گزر کر ہی وہ آپ کی تحریک اوپر اٹھے گی. پھر اس کے بعد فرمایا کہ فَيَنْسُخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ, اللہ تعالیٰ کہے کہ شیطان یلقا کرتا ہے, شیطان وسوسہ اندازیاں کرتا ہے, شیطان لوگوں کو بہت سے حربے سکھاتا ہے, بہت سے اعتراضات سکھا سکھا کر بھیجتا ہے, لیکن آپ اطمینان رکھیں ہم ان سارے اعتراضات کو ملیمیٹ کر دیں گے, ختم کر رکھ دیں گے, منسوخ کر دیں گے اور ہماری باتوں کو لوگوں کے دلوں کے اندر بٹھا دیں گے. اس کی اگر مثال دیکھنا چاہیں تو بہت سے اعتراضات, اس سے پہلے ہم سورہ غالباً انعام میں یا مائدہ میں گفتگو کر چکے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سی آیتیں اترتی تھیں تو لوگ اعتراض کرتے تھے, جیسے کہ حرم علیکم المیتہ تھا, اللہ کے رسول نے کہا کہ صاحب مردار جانور کھانا حرام ہے, تو شیطان جو الخا کرتا ہے اپنے دوستوں کو اور لوگ آ کر اعتراضات کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور بڑی معصومی کے ساتھ اعتراضات کرتے ہیں, کیا ہے کہ صاحب اگر انسان اپنے ہاتھ سے کوئی جانور ذبح کرے تو وہ تو حلال ہے اور اللہ تعالیٰ کا مارا ہوا جانور حرام ہے, یہ کیا عجیب بات ہے. دیکھیے کہ لوگ کس طرح سے لوگوں کے اندر ذہن کے اندر شکوک پیدا کرتے تھے, انسان کا مارا ہوا جانور حلال ہے, اللہ کا مارا ہوا جانور حرام ہے, یہ کیا بات ہے, اس طرح کا مذاق اڑاتے تھے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کر پوچھتے تھے لولا نزل علیہ القرآن جملہ تم واحدہ, کیوں اگر تم واقعی خدا کے رسول ہو تو تمہارے اوپر قرآن جو مکمل طریقے سے جملہ واحد بن کر ایک کمپائلڈ شکل میں کتاب کی شکل میں کیوں نازل نہیں ہو جاتی. ہوا کہ جب لوگ قرآن کی طرف قریب آتے ہیں, دین کی طرف قریب آتے ہیں, تو قرآن سے دور کرنے کے لیے شیاطین جن و انس بہت سے ورغلے, بہت سے اشکالات اور بہت سے اشکالے چھوڑنا شروع کرتے ہیں. یہ ہمیشہ سے دنیا میں معمول رہا ہے. اس دور میں بھی آپ دیکھیں گے کوئی بھی قرآن کے قریب آتا ہے تو قرآن سے دور کرنے, قرآن سے ورغلانے کے لیے لوگوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں, شیاطین جن و انس پیدا کر دیں. اور اس کی بہت سی مثالیں ہیں کہ قرآن سے لوگ متاثر بھی ہوتے ہیں لیکن قرآن کے اندر سے بہت سے لوگ جو ہے مسائل بھی نکالتے ہیں اور اس سے جو ہے لوگ اعتراضات بھی کرتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں, وہ آئی اے ایس آفیسر ہیں, ان کی ایک کلاس میٹ, وہ شاید انگلینڈ وغیرہ میں رہتی ہے, انہوں نے اسلام کا اسے تعارف کرایا, قرآن سے انہوں نے قریب کرایا, اس نے انٹرنیٹ میں اور جو بھی ہے اس سے قرآن اس نے مطالعہ کیا. لیکن اس کا ایک سوال, صاحب قرآن مجید کی باتیں تو اچھی ہیں لیکن قرآن میں سورہ نساء میں آیت نمبر غالباً 22 ہے, وہ آیت مجھے سمجھ میں نہیں آتی, وہ آیت بالکل عجیب و غریب ہے, اس پر اس نے اعتراضات شروع کیے. پھر ہمارے دوست آئے بھاگے بھاگے, اس کا جواب کیا ہے, اس میں یہ کہ صاحب عورتوں کے حقوق کی بات تو ہے سورہ نساء میں لیکن ایک جگہ آ کر یہ بتایا گیا ہے کہ عورتوں کو مارنے کی اجازت ہے, لیکن اس کا سیاق و سباق کیا ہے ہم اس پر گفتگو کر چکے ہیں سورہ نساء میں, وہاں یہ بات آئی ہے کہ جب عورتوں سے نشوز کا ورڈ ہے وہاں, نشوز سے مراد یہ نہیں ہے جیسے ہم نے بتایا کہ سالن میں ذرا نمک کم ہو جائے اور روٹی میں ذرا زیادہ داغ لگ جائے, تو اسے نشوز نہیں کہا جاتا کہ عورت کو مارا جائے. نشوز وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی عورت ایسا اقدام کرے جہاں سے خاندان بریک ہونے کا خطرہ ہو, وہ کسی اور سے محبت کی پینگیں بڑھانے لگے, ایسی کوئی بڑی برائی کرنے کو نشوز کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ صاحب نشوز کے ورڈ کا ترجمہ اس طرح سے ہو رہا ہے, عورت نے اگر اطاعت نہیں کی, عورت نے اگر اوبے نہیں کیا, اس ترجمہ کو دیکھنے کے ساتھ لوگ جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں, نہیں 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 پرانے مجید غلط ہے, پرانے مجید عورتوں کے حقوق کا لمبردار نہیں ہے, ان پر ظلم ڈالتا ہے, اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں. ایک ہمارے دوست جب ان کے سامنے قرآن کی دعوت پیش کی گئی تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے قرآن کی توحید رسالت کی بات تو ہم کو سمجھ میں آتی ہے لیکن عورتوں کو مسلمانوں نے صرف یہ کہ جنسی آلہ بنا کر جو رکھ لیا ہے, عورتوں سے صرف ایک ہی کام لیتے ہیں, یہ بہت غلط بات ہے. انہوں نے کہا, میں نے کہا کہ ٹھیک ہے مسلمان ایک کام لیتے ہیں عورت سے, تم دو دو کام لیتے ہو, یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ عورت جو ہے اپنی مؤنث اور عورت ہونے کی ذمہ داری بھی نبھائے, پھر دن میں وہ کام پر بھی جائے, وہ ٹینری بھی جائے, وہ شو فیکٹری بھی جائے, وہاں بھی کما کر لائے, پھر رات میں آ کر بچوں کے کپڑے بھی دھوئے, شوہر کے کپڑے بھی دھوئے, روٹی بھی پکائے, مرد کی خدمت بھی کرے, دو دو ذمہ داری تم لیتے ہو, یہ کون سا انصاف ہے. تو یہ معاملہ کہ جب بھی لوگ ایک دو قدم قریب آئیں گے شیطان ان پر الخا کرے گا. یہ کیوں الخا کرتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ حق و باطل کی کشمکش ہو کر جو بھی اسلام سے قریب آئے وہ پوری طرح سے مطمئن ہو کر قریب آئے, اور جو دور جانا چاہے وہ پوری اطمینان کے ساتھ دور چلا جائے. یہ اسلام کا طریقہ, یہ قرآن مجید کا وہ کہ اسلوب کہ جو اسلام کے قریب آئے وہ شرع صدر کے ساتھ آئے, اور جسے دور جانا ہے اسلام سے اعتراض کرنا ہے وہ پورے دلائل کی روشنی میں اسلام پر اعتراض کرے. یہ قرآن مجید کا موقف ہے. تو اللہ تعالیٰ خود یہاں کہہ رہا ہے کہ لیج عالم آئل کے شیطان, ہم کیوں شیطان کو اس طرح سے چھوڑ دیتے ہیں, کھلی چھوٹ دیتے ہیں؟ اس لیے کھلی چھوٹ دیتے ہیں کہ جو لوگ بھی فتنۃ للذین فی قلوبہم مرض والخاصیت قلوب, جن کے دلوں کے اندر روگ ہو, جن کے دلوں کے اندر بیماری ہو, جو اینس پینس کے شکار ہو, ان کو اللہ تعالیٰ فتنے میں مبتلا کرنا چاہتا ہے, آزمائش میں مبتلا کرنا چاہتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اس طرح سے شیطان کو ڈھیل دیتا ہے کہ جب بھی رسول کی دعوت اٹھتی ہے, حق کی دعوت اٹھتی ہے, تو دوسری طرف شیطان اپنے اعتراضات کو گھڑ کر لائے گا. اس ہندوستان میں دیکھیں کہ جہاں اسلام کی تھوڑی بہت دعوت کا کام, تھوڑا سا, تھوڑی سی کوشش, ایک چھوٹی سی تحریک جب اٹھتی ہے تو کتنے اعتراضات, اور کیسے کیسے اخبارات میں اور ہمارے پرنٹ میڈیا میں اور الیکٹرانک میڈیا میں عورتوں کے مسائل پر اور تین طلاق پر اور تسلیمہ نترین پر اور فلاں پر فلاں پر اعتراضات, اور اس کے آگے اسلام پر اور قرآن پر اعتراضات ہوتے ہیں. کبھی آدمی جو ہے پریشان ہو جاتا ہے. قرآن کہتے ہیں کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح کے اعتراضات اس لیے اٹھائے جاتے ہیں کہ تاکہ جو لوگ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں ان کا ایمان راسخ ہو, اور جو لوگوں کے دلوں میں مرض ہے ان کا مرض اور بڑھتا جائے, ان کی آزمائش اور بڑھ جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ کر رہا ہے وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ, جن لوگوں کو اللہ نے علم عطا کیا ہے, جو مومنین ہیں, ان کا ایمان مضبوط ہو جائے اور سمجھ لیں کہ اللہ ہی کی جانب سے ہے. فَيُؤْمِنُوا بِهِ, اور اس کے بعد کہا فَتُخْبِتَ, ان کے دل اللہ کے آگے جھکیں, دل نرم پڑے. اس لیے اللہ تعالیٰ یہ کشمکش لاتا ہے, حق و باطل کی کشمکش. نوٹ کیجئے ان ساری باتوں میں ہمارے لیے جو رہنمائی ہے وہ یہ ہے کہ دعوت کا کام ابھی ہندوستان میں ہم کریں گے, یقیناً لوگ اعتراضات کریں گے. جب اعتراضات ہوں گے خود ہمارے دل کے اندر بےقراری ہوگی, ہمارے پاس جواب نہیں ہوگا, پھر آپ جلیں گے لٹریچر کی طرف, علماء کی طرف جائیں گے, پوچھیں گے اس کا کیا جواب ہے, اس سوال کا کیا مسئلہ ہے, اس اعتراض کا کیا حل ہے. تب یہ ہے کہ یہ سارے مرحلے آپ پر کھلتے چلے جائیں گے, آپ کا ایمان مضبوط ہوگا, آپ کا دل پگھلے گا, جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے ان کی بیماری اور بڑھے گی. یہ ساری آیتوں کا اصل راز اس وقت کھلے گا جب آدمی دعوت کے میدان میں دو قدم اٹھائے اور اس پر اعتراضات کی بارش ہو, تب یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادٍ, اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ بتانا چاہتا ہے. اس لیے یہ حق و باطل کی آئیڈیالوجیکل کلیش, اگر یوں کہیں آج کے زمانے میں آئیڈیالوجیکل کلاش, رسول ایک بات کہیں اور کفار ایک بات کہتے ہیں. آج کے زمانے میں آپ ایک بات دعوت کی کہیں, دین کی کہیں, لوگ دین پر اعتراضات اٹھائیں گے. اس آئیڈیالوجیکل کلاش سے چاہا یہ جاتا ہے کہ مومنین کے دلوں کے اندر ایمان راسخ ہو, ان کا ایمان مضبوط ہو. اس کلاش کے بغیر, اس کشمکش کے بغیر آپ چاہتے ہیں کہ دعاؤں کے نتیجے میں مسجدوں کے اندر سے آپ کا ایمان مضبوط ہو جائے, تو ایسا کبھی نہیں ہوگا. وہ ایمان پھسپھسا ایمان ہے, وہ مضبوط ایمان نہیں ہے. مضبوط ایمان میدان میں ہوتا ہے جہاں آدمی کے قدم پھسلنے کے لیے تیار ہوں اور آدمی اپنے قدم کو ڈگمگا بغیر جمع کر رکھے, تب آدمی کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. اور قرآن کہتا ہے بڑا یزال الذین کفروا فی مریتین, یعنی کہ یہ لوگ جو قرآن مجید کے سے مذاق کرتے ہیں اور اللہ کے رسول سے مطالبہ کرتے ہیں کہ عذاب لے آئیں, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ہم لائیں گے عذاب, وہ عذاب اچانک آئے گا, وقت تتا اچانک, کہ سوئے ہوئے ہوں گے یا کھیل رہے ہوں گے یا جاگے ہوئے ہوں گے, اچانک اللہ کا عذاب آئے گا. اور قرآن کہتا ہے عذاب یومین عقیم, وہ منحوس دن کا عذاب ہوگا, وہ بانج بنا دینے والا عذاب ہوگا, ایسا عذاب جب کمر توڑ کر رکھ دے گا, ایسا عذاب اللہ تعالیٰ نازل کرے گا. تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری تسلی کا سامان ہے کہ آپ اطمینان سے کام کیجئے. ہمیشہ سے ایسا ہی ہوا ہے کہ نبی اور رسول جب بھی دعوت لے کر اٹھے, شیاطین القاء کرتے ہیں اپنے دوستوں پر, اور شیاطین کے ایجنٹ آ کر آپ سے مجادلہ کریں گے, آپ ان کے باتوں کا جواب دیجئے, تاکہ جسے دور جانا ہے وہ شرع صدر سے دور جائے, جسے اندر آنا ہے وہ شرع صدر کے ساتھ پورے دلائل کی روشنی میں اسلام قبول کر سکے. یہ باتیں آ گئیں. اور یقیناً الملک یوم الدین, ایک دن اللہ تعالیٰ لائے گا قیامت کے دن جس میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہوگی. یحکم بینہم, اللہ تعالیٰ تمہارے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرے ان کے لیے جنت نعیم ہے, اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے, عذاب مہین. اس لیے کہ آج یہ رسول کو ذلیل کرنے کے در پر ہیں, آج صحابہ کرام کو ذلیل کرنے کے در پر ہیں. یہ گویا کہ رکوع نمبر 7 کا پورا خلاصہ تھا, اس کا حاصل تھا. اس کے بعد رکوع نمبر 8 میں صحابہ اکرام مخاطب ہوئے. نوٹ کرتے جائیے, پہلے کفار مکہ سے مخاطب, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب تھے, اب اس رکوع میں جو ہے صحابہ اکرام مخاطب ہیں, اور صحابہ اکرام کے لیے بشارت ہے, صحابہ اکرام کے لیے اطمینان ہے, صحابہ اکرام کو تسلی دی گئی کہ آپ کو جو ستایا جا رہا ہے, آپ کو جو تنگ کیا جا رہا ہے, ظلم و ستم کے چکی میں آپ جو پیسے جا رہے ہیں, اور مکے سے ہجرت کرنے پر جو آپ لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے, اور کچھ لوگوں پر حملے ہوئے, کچھ جانے شہید ہوئے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سب کو ہم دیکھ رہے ہیں, اور یقیناً جو ہے ان سب کے بعد ایک ایسا دن آنے والا ہے جبکہ تمہاری کامیابی ہوگی, اور یہ کٹر معاندین, یہ جو مخالفین ہیں, یہ ذلیل و پست ہونے والے ہیں. یہ مضمون شروع ہوتا ہے اس میں, والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا, جو لوگ جن لوگوں نے ہجرت کیا, ہجرت کے دوران بعض لوگ مارے گئے اور بعض لوگوں کو قدرتی موت آ گئی, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اطمینان رکھیں, تم نے ہجرت جو کی, گویا کہ پہلا جو قدم اللہ کے راستے میں اٹھایا وہی تمہاری منزل ہے. پہلا قدم اٹھایا ہجرت کے, ہجرت کے ساتھ ہی تمہاری موت آ گئی یا قتل کر دیے گئے، ابھی اسلامی نظام غالب نہیں ہوا، ابھی اللہ کے رسول کو کامیابی نہیں ہوئی، لیکن تم کامیاب ہو گئے۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ ہجرت کے راستے میں ایک قدم اٹھائے اور اسی راستے میں تم شہید ہو گئے تو تمہاری کامیابی ہے۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ بحر معون کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سے لوگ آئے اور آ کر کہا، یہ دھوکہ دینے کے لیے کہا، اور بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول عالم الغیب تھے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو غیب، اللہ کے رسول کو غیب کا علم نہیں تھا، اللہ کے رسول کو معلوم نہیں تھا۔ بعض لوگ آئے اور دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہماری قوم کے لوگ اور پوری بستی جو ہے ایمان قبول کرنے کے لیے تیار ہے، آپ کچھ لوگوں کو بھیجیے۔ تو اس وقت جو ہے اللہ کے رسول نے بہت ہی معتبر اور جو تربیت یافتہ صحابہ تھے، غالباً 14 صحابوں کو آپ نے بھیجا۔ ایسے دو واقعات ہیں تاریخ میں، بحر معون کا سب سے رنجیدہ واقعہ ہے وہ واقعہ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت روتے تھے اور صبح کی نماز میں آپ نے وہ آیت قنوت، دعائے قنوت پڑھنی شروع کی اس وقت، تو صحابہ کرام کو بھیجا۔ 14 صحابہ کرام جب گئے تو اس قبیلے کے لوگوں نے گھیر لیا اور بری طرح سے مارا، اس میں سے ایک صحابی بچ کر آیا اور باقی 13 لوگوں کو انہوں نے قتل کیا، شہید کر دیا۔ یہ مدینے کے آغاز کے زمانے کی بات ہے۔ اس میں ایک صحابی جن کے گلے کے اندر نیزہ جب لگا اور خون کا فوارہ جب بہنے لگا تو انہوں نے کہا قلت برب الکعبہ، میں رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا۔ وہ ایک صحابی جو بچ کر آئے انہوں نے آ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہمارے جو سردار تھے، ہمارے قافلے کے 14 لوگوں کے جو لیڈر تھے، ان کے گلے پر جب نیزہ لگا اور خون کا فوارہ جب بہنے لگا تو انہوں نے کہا کہ قلت برب الکعبہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہا کہ یہی تو مومن کی شان ہے کہ اس راستے میں قدم آگے بڑھایا، ابھی اسے کامیابی حاصل نہیں ہوئی، اس بستی کے لوگوں کو مسلمان بنا دیتے، اس بستی کے لوگوں میں کام کرتے، ہم سمجھتے کہ یہ کامیابی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ بستی میں گئے، ابھی ایک آدمی کو بھی اسلام کی دولت سے سرفراز نہیں کر سکے، نہیں کہ وہیں ان کی موت آ گئی، قلت برب الکعبہ، رب کعبہ کے قدم وہ کامیاب ہو گئے۔ کامیابی یہ ہے، منزل کو پانا کامیابی نہیں ہے، منزل کی جانب ایک قدم اٹھانا بھی ہمارے لیے کامیابی ہے۔ یہ ہمارے لیے بھی بشارت ہے کہ اس راستے میں ہم کام کریں، ہندوستان میں ہم دین کی دعوت کا کام کریں تو اس ہندوستان میں نظام کفر ختم ہو جائے، ہندوتوا کا نظام ختم ہو جائے، اسلام غالب آئے، یہ بہت دور کی منزل ہے، لیکن اس راستے میں ایک قدم بھی ہم آگے بڑھائیں گے تو ہماری کامیابی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ کامیابی اسی میں ہے، اور ماں تو لیا، قرآن کہتا ہے کہ اگر تم قتل ہو ماں تو، اگر تم قتل کر دیے گئے یا موت آ گئی تم کو، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے لیے رزق حسن ہے، بہترین رزق ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ تعالیٰ سے بہتر رزق دینے والا کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے لیے عیش پسند زندگی ہے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، جس چیز کی وہ پسند ہے ان کو، ایسی رضا بھری جنتوں میں، نعمت بھری جنتوں میں، جہاں مومنین جا کر خوش ہو جائیں گے۔ اس دنیا سے نجات پا کر جب جائیں گے تو نعمت بھری جنتیں ان کا انتظار کر رہی ہوں گی، وہاں وہ خوش ہو جائیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا بھی اور حلم رکھنے والا بھی، بردبار بھی ہے۔ صحابہ کرام کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ بشارت تمہارے لیے کہ اگر مارے گئے تو تمہاری کامیابی ہے، اس کے ساتھ یہ کہ تم کو اس بات کی اجازت بھی دی جاتی ہے۔ ذالکا ومن عاقب مثلی ما عوقب، تم کو جو ظلم کیا گیا اتنے ہی برابر کا سرابر کا بدلہ لینے کی تم کو اجازت دی جاتی ہے۔ یہ گویا کہ اب مدنی آیات میں اس بات کی اجازت دی گئی کہ تم کو اس بات کی اجازت ہے، 13 سال جو ہے صحابہ کرام کو تلوار باندھے رکھنے اور نیچے رکھنے کا حکم تھا، اب ان کو اس بات کی اجازت ہے کہ جتنا تم کو ستایا گیا اتنا تم ان سے جو ہے بدلہ لے سکتے ہو۔ لیکن ایک اور نقطہ نوٹ کریں، خاص کر ہندوستان میں اس کو اپلائی ہوتا ہے، ہمارے جذباتی اور اشتعال انگیز نوجوان کہتے ہیں کہ صاحب ایک محلے میں جو ہے دو مسلمان کو مار دیا گیا تو دوسرے محلے میں گھس کر 4 ہندوؤں کو مارنا ہم پر فرض ہے، اور کیونکہ قرآن برابر سرابر کا حکم دیتا ہے، یہاں 2 مارے تو وہاں 2 مارے، کم سے کم 2 مارنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ یہ اس طرح کے کیلکولیشن ہم لوگ کرتے ہیں اور قرآن کی آیت سے نکالتے ہیں کہ من عاقب بمثلی ما عوقب، جو تم کو ظلم کرے اتنا ہی بدلہ تم لے لو، لیکن قرآن کہتا ہے نہیں، تم اللہ تعالیٰ جو ہے لَيَنصُرَنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اللہ تعالیٰ جو ہے دیکھ رہا ہے تمہاری مدد کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ عفوٌ غفور ہے، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرتا چلا جاتا ہے۔ تمہارے لیے بھی یہ بہتر ہے کہ تم مضبوط ہونے تک، تمہاری اجتماعی قوت بننے تک تم بھی عفو در ادھر کا کام لو، لوگوں کو معاف کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ مارنے کی اجازت ہے، بدلہ لے لینے کی اجازت ہے، لیکن یہ کہ ان اللہ لعفو غفور، اللہ تعالیٰ چونکہ عفو در ادھر کرنے والا، رافت والا، رحمت والا، مغفرت والا ہے، تمہارے اندر بھی یہ صفت آنی چاہیے کہ تم بھی لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرو، در گزر کر رویہ اختیار کرو، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب تین دلائل ہیں، وہ تین دلائل یہ ہیں کہ ان اللہ مع العسر یسرا، یعنی مشکلات کے بعد، مشکلات کے ساتھ ہی، بلکہ بعد نہیں، مشکلات کے ساتھ ساتھ آسانیاں ہیں، اور تمہارا نظام غالب ہوگا، تمہارے لیے اچھے دن آنے والے ہیں، اس کے لیے تین دلائل اللہ تعالیٰ پیش فرما رہا ہے۔ یہ کشمکش میں تم مبتلا ہو، اس کشمکش کی بھور سے، اس وادی سے تم گزر رہے ہو، لیکن یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ اس کشمکش سے اس لیے گزار رہا ہے، یہ فطرت کا قانون ہے۔ ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ سننے والا، سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ دیکھنے والا، اس کے اندر کوئی اندھی عدالت نہیں ہے، وہ دیدہ اور بینا رکھنے والا، دیکھ کر سمجھ کر فیصلہ کرنے والا، اس کی عدالت میں ایک قانون ہے, ایک طریقہ ہے, وہ یہ ہے کہ رات اور دن کے درمیان کشمکش ہے. رات آتی ہے, رات کے پیچھے جو ہے دن اس کا معاقبہ کرتا ہے اور دن پھر نمودار ہو جاتا ہے, پھر دن کا پیچھا کرتی ہے رات اور پھر رات نمودار ہو جاتی ہے. دن اور رات کے درمیان کشمکش ہے اور ایک کے بعد دوسرے کا آنا ضروری ہے. اس طرح ظلمتوں اور کفر کی اندھیریوں کو اللہ تعالیٰ دور کرے گا اور اسلام کا نور منور کرے گا, روشن کرے گا, وہ دن آنے والا ہے. اب گویا کہ کفر کی رات تاری ہے, مکے کے اندر کفر کی رات تاری ہے. اطمینان رکھو کہ اسلام کا سورج طلوع ہونے والا ہے, اسلام کا دن طلوع ہونے والا ہے. یہ آیت ہمارے لیے بشارت ہے اس پورے اس عالم میں اس وقت دین کے لیے جو تحریکیں چل رہی ہیں, دین کے لیے جو کوششیں ہیں, وہ صدائیں وہ آوازیں دبی ہوئی ہیں. اور امریکہ اور اس کی جو گویا کہ اس کا جو ڈنڈا ہے اور اس کی جو دادا گری ہے وہ اس وقت دنیا میں عام ہے. لیکن اطمینان یہ رکھنا چاہیے کہ یہ سارے ظلم و بربریت کی رات ختم ہونے والی ہے اور یقیناً جو ہے اسلام کا سورج طلوع ہونے والا ہے. وہ دن دور نہیں ہے. صحابہ کرام کو اطمینان دلایا گیا, اطمینان رکھیے کہ دن کا اور رات کا یہ جو چکر ہے اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے کہ رات کے بعد جیسے دن طلوع ہوتا ہے اس طرح سے ظلمتوں کے بعد اب اسلام کا سورج طلوع ہونے والا ہے. ذالک بان اللہ هو الحق. دوسری بات صحابہ کرام کو یہ بتائی گئی کہ اس کشمکش میں تم یہ سمجھتے ہو کہ کفار کے بھی پیچھے پشت پناہ کچھ قوتیں ہیں. آج جیسے اسرائیل کے پیچھے امریکہ کی قوت ہے اور اسرائیل اور فلسطین کے درمیان زبردست ایک تصادم ہے اور فلسطین میں مسلمان مظلوم مسلمان مارے جا رہے ہیں اور ہر دن کوئی دن سابقہ گزشتہ 3 مہینوں سے ایسا ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں 2-3 مسلمان شہید نہ ہوتے ہوں. اور یہ گویا کہ آگ کی طرح جو ہے پھیلتا ہی جا رہا ہے یہ فساد. اور اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو کشمکش ہے اس میں مسلم ممالک مجبور ہیں, اس میں مسلم ممالک اس وقت لاچار ہیں اور وہ دبا کر رکھے گئے اور بولنے کا ان کو یارہ اور ہمت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اسرائیل کی پشت پناہی میں امریکہ ہے. ایک بڑی قوت ہے. قرآن کہتا ہے کہ یہ کتنی ہی بڑی قوت کیوں نہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ کے آگے ان کا کوئی ان کا مقام نہیں, ان کی کوئی وقت نہیں ہے. ذالک هو الحق قرآن کہتا ہے, ذالک بان اللہ. یہ اس لیے ہے, تمہیں اطمینان ہونا چاہیے کہ دشمنوں کے پیچھے جو قوتیں ہیں, جو پاورز ہیں, ان پاورز کا کوئی اعتبار نہیں ہے, وہ موہوم قوتیں ہیں, ان کی کوئی حقیقت نہیں اللہ کے سامنے. بان اللہ هو الحق, اللہ تعالیٰ یہ جو حق پر ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زندہ اور جاوید ہستی ہے. وانما یدعون من دونہ هو الباطل. اور جن جن لوگوں کے سہارے یہ باتیں کرتے ہیں, جن جن کو پکارتے وہ سب باطل ہیں, ان کی کوئی قوت نہیں خدا کے آگے. خدا عظیم ہستی ہے. وان اللہ هو العلی الکبیر. اللہ تعالیٰ بلند بھی ہے اور کبیر بھی ہے. وہ بڑی کبریائی والا, بڑی عظمت والا, بڑی بلندی والا. اس کے سامنے امریکہ کی قوت کیا ہے؟ اس کے سامنے اسرائیل کی قوت کیا ہے؟ کوئی قوت جو اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی حقیقت نہیں رکھتی. صحابہ اکرام کو اطمینان دلایا گیا کہ مشرکین کے پیچھے جو قوتیں ہیں, مشرکین مکہ کے پیچھے مشرکین عرب کی قوت تھی, مشرکین مکہ کے پیچھے یہود کی قوت تھی, کئی قوتیں ان کے ساتھ جمع ہو گئی تھی اور ان کو پیچھے اکسا رہی تھی. یہ ساری قوتیں کہ تم محمد سے لڑو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالو مکے سے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے صحابہ اکرام کو اطمینان رکھیں کہ ایک قوتیں جو کفار و مشرکین کے پیچھے ہیں, ان کی کوئی حقیقت نہیں خدا کے آگے. اس لیے کہ خدا کو چھوڑ کر جن جن کے سہارے یہ جی رہے ہیں, هو الباطل, یہ باطل قوتیں ہیں, ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. خدا کے آگے ان کی کیا مثال ہے؟ یہ دوسری دلیل ہے. برے حالات کے بعد اچھے حالات, اچھے دن آنے والے ہیں. رات کے بعد جیسے دن آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قوت اور مشرکین کی پشت پناہ قوتوں کے درمیان موازنہ کر کے بتا دیا گیا. تیسری بات یہ کہ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء. قرآن تیسری دلیل یہ بتاتا ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ زمین مردہ پڑی ہے, خشک زمین پڑی ہے, بے آب و گیا وادیاں ہیں, لیکن اس میں جہاں کوئی حالات ایسے نہیں ہیں کہ بارش ہو جائے گی, اچانک یہ دیکھتی کہ ہوائیں جو ہے جھنڈ کے جھنڈ بادل لے آتی ہے اور بادلوں میں سے بارش برسنے لگتی ہے. اور جب بارش زور کی ہوتی ہے تو وہ زمین جو مردہ زمین پڑی تھی لہلا کر اٹھنے لگتی ہے. کیا تم کو یہ یقین نہیں ہے کہ مردہ زمین کو زندہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جیسے ہوائیں چلائی, اس طرح سے اس کی رحمت اور اس کی نصرت جھنڈ کے جھنڈ آئیں گے تمہاری مدد کے لیے. جیسے بادل اچانک آتے ہیں اور بادل سے بارش برسنے لگتی ہے اور اس سے مردہ زمین کے اندر زندگی پیدا ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کی نصرت اور رحمت کی مدد ایسے طریقے سے آئیں گے کہ تمہیں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. اس راستے سے اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی. اے اللہ تعالیٰ کی مدد کب آتی ہے اس کا آدمی جو ہے تصور بھی نہیں کر سکتا. سورہ یوسف کا ہم نے مطالعہ کیا, اس میں ہم نے دیکھا کہ صاحب حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں لے جا کر ڈال دیے گئے, کہیں اس بات کا آسان گمان نہیں تھا کہ ان کو اقتدار ملے گا. لیکن اچانک بادشاہ کو ایک برا خواب پڑتا ہے, پھر وہ خواب کی تعبیر پوچھتا ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام اس کی تعبیر بتا دیتے ہیں. اور حضرت یوسف علیہ السلام کا پچھلا جو ریکارڈ ہے وہ سب مل جل کر راتوں رات ایسا ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں اقتدار آ جاتا ہے. ظاہری حالات دیکھنے سے تو نہیں لگتا کہ حضرت یوسف کو اقتدار مل جائے گا 25-50 سال میں, لیکن اللہ تعالیٰ ایک ایسا راستہ پیدا کرتا ہے کہ رات اور رات آپ کے ہاتھ میں اقتدار آ جاتا ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے کا طریقہ. اس کی نصرت جب آتی ہے تو ایسے راستے سے اس کی نصرت آتی ہے جہاں سے آدمی وہم گمان بھی نہیں کر سکتا. قرآن مجید کہتا ہے لہو ما فی السماوات والارض، کیوں اللہ تعالیٰ مدد نہیں کر سکتا تمہاری جبکہ سارا ساری کائنات اور آسمان و زمین کے خزانے اس کے ہاتھ میں، اور وان اللہ لہو الغنی الحمید، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، حمید ہے، اپنے آپ میں وہ بڑا ہم ستودا صفات ہے، تو اس سے یہ ناممکن نہیں ہے تمہاری وہ مدد کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ گویا کہ تیسرا رکوع، تیسرا موضوع ختم ہوا، آٹھواں رکوع ہے، یہ صحابہ اکرام کی تسلی کا اس میں موضوع تھا۔ اب یہ ہے کہ آخری رکو جسے ہم ٹیک اپ کر کے پانچ منٹ میں اپنی گفتگو کو ختم کر لیں گے، وہ یہ ہے کہ الم ترى ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری، کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ جو ڈھیل تم کو مہلت ملی ہے، یہ مہلت پوری کائنات میں بھی تم دیکھ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مہلت تم کو کیسی ملی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی کائنات کی ایک شے بھی تمہارے خلاف بغاوت کر دے تو تمہاری دنیا کی زندگی نیست و نابود ہو جائے گی۔ ایک شے بھی کہا کہ سخر لکم ما فی الارض، زمین کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کیا، بلفل کا تجری فل بہر، کشتی کو لے لو، کشتی سمندر کا سینہ چاک کرتے ہوئے چلتی ہے، کس نے کشتی کو مسخر کر رکھا؟ اگر یہ ہے کہ موجیں بغاوت کر دیں تو تمہاری کشتی ڈھلک جائے گی، لڑک جائے گی اور غرق قیاب ہو جائے گی۔ ایک چیز موج اگر بغاوت کر دے تو تمہاری زندگی نیست و نابود ہو جائے گی، فنا کے گھاٹ اتر جائے گی۔ اسی طرح ویمسک السماء، کون ہے جو آسمان کو پکڑے ہوئے؟ اگر آسمان کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دے دے، میٹیورائٹس کا گرنا شروع ہو جائے، جیسے اس سے پہلے بات آ گئی کہ ایک دن میں جو ہے کئی بلین میٹیورائٹ، یہ پتھر جو چار ساتھ میں گرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہے جو آسمان کو تھامے ہوئے، اگر وہ آسمان کے اوپر سے جو پردے اسے ہٹا دے تو میٹیورائٹس کا اگر گرنا شروع ہو جائے دنیا کی زمین پر تو گویا کہ بارش ہو جائے گی، پتھروں کی بارش۔ تو قرآن کہتا ہے کس نے یہ مہلت دے رکھی ہے؟ موج اگر بغاوت کر دے، آسمان اگر بغاوت کر دے، اس طرح کوئی بھی شے کائنات کی بغاوت کر دے تو تمہارا بیڑا غرق ہو کر رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی مہلت ہے، یہ اس کی رحمت ہے، رافت ہے۔ قرآن نے کہا لرؤوف رحیم، اس کی رافت اور اس کی رحمت ہے کہ یہ ساری کائنات کو مسخر کر کے تم کو موقع دے رہا ہے، سمجھ جاؤ اور خدا کے رسول کی بات کو قبول کر لو۔ اس کے بعد یہ کہ وہی پروردگار ہے جو تم کو موت بھی دیتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تم پر عذاب نہیں لے آئے تو تم بچ کر بھاگ گئے، نہیں، بلکہ ثم یمیتکم ثم یحییکم، تم کو موت دے گا اللہ تعالیٰ، پھر تم کو زندہ کرا کے اٹھا کر کھڑا کرے گا آخرت میں۔ تب کہاں بھاگو گے تم خدا کے رسول سے اور خدا سے کہاں بھاگو گے؟ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہے جس نے ہر امت کو ایک شریعت عطا کی، اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک شریعت عطا کی، اور ان شریعت اور طریقوں کے بارے میں جدال ہو، فلا ينازعنک، تم جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے جیسے کہا کہ یہ رد تنازع ہے، یہ سورہ حج، آپ کو تنازع کرنے کی، جھگڑنے کی، مناظرہ کرنے کی، مباحثہ کرنے کی رسول ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کو کہا گیا آپ موقع نہ دیجئے ان لوگوں کو مناظرہ کرنے کے لیے۔ یہ امت کے اندر بھی بدقسمتی سے مزاج عام ہے، ہر بات پر کیا بھائی مناظرہ ہو جائے، کیا آج بلا لو مجادلہ کر لیں گے، فلاں گھر میں بیٹھ جائیں گے، ہر چھوٹی چھوٹی بات پر، ہر مسئلے کے اختلاف پر ایک مناظرہ، ایک مجادلہ، ایک مباحثہ، یہ ساری چیزیں ہمارے درمیان بہت عام ہیں۔ قرآن کا حکم یہ ہے کہ تنازع نہ کرو، مجادلہ نہ کرو، مناظرہ نہ کرو، لیکن ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہر چھوٹے اختلاف پر ہم مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور سیمینار کر دیتے ہیں، مباحثہ کر دیتے ہیں، یہ سارا ہمارا مزاج ہے۔ ایک مرتبہ مولانا سید حامد علی صاحب جو جماعت اسلامی کے سیکرٹری رہے، ایک بڑے بزرگ تھے، وہ بریلی گئے تھے، اور بریلی میں بریلی مکتب فکر کے کچھ علماء آئے اور کہا کہ آپ جماعت اسلامی کے آدمی ہیں، آپ سے ہم جو ہے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں اور ہم علمی تیاری کے ساتھ آئے، کریں چلے ہم مناظرہ کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ تو سید حامد علی صاحب نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، لائیے آپ ایک پیپر، میں لکھ کے دے دیتا ہوں کہ میں نے شکست تسلیم کیا، بس بات ختم ہو گئی۔ مناظرہ کرنا ہمارا اسٹائل نہیں ہے، مناظرہ کرنا ہمارا طریقہ نہیں ہے، مناظرہ کرنا ہمارا گویا کہ طریقہ نہیں ہے، لاؤ پیپر، میں لکھ کے دیتا ہوں کہ میں نے جو شکست تسلیم کی۔ اسی طرح مجھے ایک اور بزرگ کا واقعہ، مجھے میرے ہمارے ایک بزرگ نے بتایا کہ راجستھان میں مولانا سید حامد حسین صاحب ایک مرتبہ گئے تھے، کوئی بڑا کتاب عام تھا، اس میں سے اٹھ کر جب آپ کتاب کے لیے کھڑے ہوئے مولانا حامد حسین صاحب، تو لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم ان کی بات نہیں سنیں گے، یہ جو ہے باطل فرقہ کے فلاں فلاں ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا اسٹیج سے پلٹ کر کسی عالم دین سے کہ حضرت مسلمان ہونے کے لیے کیا شرط ہے؟ انہوں نے کہا کہ مسلمان کب ہوتا ہے؟ جبکہ وہ کلمہ پڑھے۔ مائک میں آ کر کہا کہ میں سب مجمع کے سامنے کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اطمینان ہے آپ کو، میں مومن ہو گیا، اب میری بات سنو۔ پھر آپ نے اپنی گفتگو شروع کی۔ مناظرہ اور مجادلے سے بچنے کی اسلام نے تاکید کی، اور ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہر بات پر ہم مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فلا ينازعنک، آپ ہرگز تنازع نہ کریں، آپ مناظرہ نہ کریں، اس کے لیے راستہ نہ دیں ان لوگوں کو، یہ کوشش کریں گے لیکن ہرگز اس کوشش کو کامیاب نہ ہونے دیں، بلکہ مناظرہ کا بازار گرم ہونے سے پہلے ٹھنڈا کر دیں۔ اس لیے کہ جب آدمی مناظرے میں آتا ہے تو آدمی شکست دینے کے لیے اور جیت اور ہار کی گفتگو کرنے کے لیے آتا ہے، عقل کھول کر تسلیم کرنے سننے کے لیے نہیں آتا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ آپ دعوت دیجیے لیکن مناظرہ مت کیجیے، مناظرہ کا موقع ان لوگوں کو ہرگز نہ دیجیے۔ ان کا لالا ہدم مستقیم، آپ اطمینان رکھیں، آپ ہدایت پڑھیں، آپ سیدھے راستے پڑھیں، آپ کو اگر اطمینان ہے کہ آپ سیدھے راستے پر چل رہے ہیں تو اس سے بڑی دولت اور کوئی چیز نہیں ہے. ہم سب کے لیے یہی بات ہے کہ ہم جس راستے پر چلتے ہیں اگر ہمیں اطمینان ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ راستہ کھولا, یہ کام ہم کر رہے ہیں, تو آپ اطمینان رکھیے کہ یہ راستہ صحیح ہے. مناظرے کے لیے آپ ہرگز گنجائش نہ دیجیے. بھائی جا دلوں کا اگر یہ لوگ جدال کرنے پر آئے, مناظرہ کرنے کے لیے آئے, مباحثہ آپ سے کرنا چاہتے ہیں تو کہہ دیجیے فقل اللہ عالم بما تعملون, جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, میں بھی جو کرتا ہوں تم بھی جو کرتے ہو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. مناظرہ کرنے سے کیا حاصل؟ دعوت سمجھ نہیں ہو تو سمجھ لو. ڈسکشن کے لیے بھی اوپن بزٹ, آپ ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں, علمی گفتگو کرنا چاہتے ہیں, وہ الگ چیز ہے. لیکن مناظرہ کہ ہم جیتیں کہ تم جیتے, ہم حق پر ہیں کہ تم حق پر, ہم باطل پر ہیں کہ تم باطل پر, یہ مناظرہ کا اسٹیپ قرآن مجید کہ ہم ممنوع ہے اور مسلمانوں کی بھی اس سے گریز کرنا چاہیے. علمی بات, سنجیدہ بات, اس سرکل کی بات ہو تو اس سرکل میں بیٹھ کر گفتگو کرنی چاہیے. اس سے نچلی سطح پر آ کر اتر کر مناظرہ کرنے سے قرآن منع کرتا ہے, جدال کرنے سے قرآن منع کرتا ہے. جن سب کا فیصلہ, جتنے اختلافات تمہارے درمیان ہیں, اللہ یحکم بینکم, اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا. یوم القیامہ, قیامت کے دن, ان ساری باتوں کے درمیان جن میں تم اختلاف کرتے ہو, اللہ تعالیٰ ہم سب کا فیصلہ کر دے گا. اطمینان رکھو. یہاں آج ہماری گفتگو ختم ہوتی ہے. کل یہی گفتگو کچھ دیر آگے چلے گی اور اس میں ایک بہترین مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ جن جن معبودوں کو یہ پکارتے ہیں وہ کتنے کمزور ہیں. اس کے بعد ایک بہت مارکۃ العرا آیت, ایک بہت عظیم رکوع ہے, دو آیتیں ہیں جس میں امت مسلمہ کو ایک پیغام ہے, ایک ہدایت ہے, ایک مشن ہے. اور اس مشن کے علم بردار بنو تو سورہ حج سمجھ میں آئے گی بات. اس لیے کہ سورہ حج میں جو باتیں ہیں وہ ایک مشن کے ساتھ, ایک تحریک کے ساتھ لگی ہوئی باتیں ہیں. آدمی کو اس تحریک پر ابھارنے کے لیے, اس مشن کا علم بردار بنانے کے لیے وہ بہت پیاری آیتیں آتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اگر سجدہ کریں, رکوع کریں, اس کے عبادت گزار بنیں اور اللہ کے دین کے راستے میں اٹھیں اور کوشش کریں, جہاد کریں, اور اللہ تعالیٰ نے تم کو چن لیا ہے, تم منتخب لوگ ہو, تم ایسے ویسے لوگ نہ ہو بلکہ تم اللہ تعالیٰ کے چنندہ اور سلیکٹڈ پیپل ہو. تو یہ ساری باتیں کل آئیں گی. بہت مارکۃ العرا آیتیں اور بڑی عظیم آیتیں اور بڑی انقلابی آیتیں, اس پر انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں باتوں پر غور و فکر کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے دلوں کے اندر اتحاد پیدا فرمائے, مناظرہ اور مجادلہ سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری مدد اور نصرت فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اسلام کا بول بالا فرمائے, شرک کا خاتمہ فرمائے. اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے. الف اللہم علی الخیر بین قلوبنا واصل ہدایت بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في اسمائنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك قابليها واتمها.